اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ تعالیٰ کو کوئی نیکی نہیں پہنچتی یا نیکی کو تم ہرگز نہیں پا سکتے یہاں تک کہ جو چیزیں تمہیں پسندیدہ ہیں ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرو وہ ردی نہیں ہونا چاہیے, بیکار چیز نہیں ہونی چاہیے, بلکہ جو تمہاری پسندیدہ چیز ہو, عمدہ چیز ہو, وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ اکرام میں سے ہر ایک کو فکر ہوئی. چنانچہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار مدینہ میں بہت مالدار تھے اور ان کو ایک باغ بہت ہی محبوب تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے یہ باغ بہت محبوب ہے اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کے راستے میں تم دو, تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہ باغ اللہ کے راستے میں دے دوں, صدقہ کر دوں. آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ اپنے عزیزوں میں, رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر انہوں نے اپنے عزیزوں کو تقسیم کر دیا. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو اللہ کے راستے میں خیرات کی جاتی ہے تو اپنے عزیز رشتہ داروں کو بھی دی جا سکتی ہے, کیونکہ یہ زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ خیر کا کام ہے, تو جو بھی خیر کی چیزیں ہیں تو وہ اپنے عزیز رشتہ داروں پر بھی خرچ کی جا سکتی ہے. چنانچہ مزید اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھوڑا لے کر آئے جو انہیں بہت محبوب تھا, اور وہ گھوڑا لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے یہ محبوب ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں دو, تو میں یہ آپ کو دیتا ہوں, آپ اللہ کے لیے دے دیجئے جہاں جی چاہے. آپ نے ان سے لے لیا, قبول فرمایا اور ان کے بیٹے اسامہ کو دے دیا. تو تھوڑے سے ملول سے ہوئے کہ جو صدقہ میں نے دیا تھا یا جو خیر میں نے کی تھی وہ دوبارہ میرے گھر لوٹ کر آ گئی. تو آپ نے فرمایا کہ تم دل رنجیدہ مت کرو, اللہ نے تمہاری اس خیرات کو قبول کر لیا. اسی طرح سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باندی بہت محبوب تھی, انہوں نے اس کو اللہ کے لیے قربان کر دیا, یعنی آزاد کر دیا. اور ایسے ہی سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے بھی ایک باندی کو آزاد کیا. تو اس طرح اور بہت سے صحابہ کرام تھے جنہوں نے اس آیت کو سن کر اللہ کے راستے میں اپنی مرغوب اور پسندیدہ چیزیں دیں. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ہم جو چھانٹ چھانٹ کر اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں کہ جب سب سے گھٹیا نوٹ ہو, پھٹا ہوا نوٹ ہو, اور جو سب سے زیادہ دبا ہوا نوٹ ہو, کئی سالوں پہ دبا ہوا ہو, وہ نکالتے ہیں زکات میں, خیرات میں, صدقات میں, اور جو کڑک نوٹ ہے وہ اٹھا کے جیب میں رکھتے ہیں. تو بات اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ جو عمدہ چیز ہے وہ پیش کرو اللہ کے راستے میں. بعض لوگ خراب قسم کی کھجوریں لا کر وہ پیش کر دیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ بھائی عمدہ کھجوریں لا کر دو, اللہ کے راستے میں جو دے رہے ہو اصل میں تم وہاں پاؤ گے. اب اگر گھٹیا چیز دو گے تو وہاں گھٹیا ہی ملے گی. اب دینا چاہتے ہو اس لیے کہ آخرت میں اس کا بدلہ ملے, تو بدلہ اگر اعلیٰ لینا چاہتے ہو تو چیز بھی تو اعلیٰ دو. تو اسی طریقے سے ہم جو بھی چیز ہو, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس اعلیٰ نہیں ہے تو وہ دے ہی نہ. اللہ رب العزت تو اصل میں نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس جو بھی ہے, حتیٰ کہ اگر کوئی کھجور کا دانہ ہی ہے, حتیٰ کہ کھجور کی گٹھلی ہے, وہ بھی اگر اخلاص کے ساتھ کوئی آدمی دیتا ہے کسی کو تو انشاءاللہ وہ بھی اللہ کے ہاں کوئی مردود چیز نہیں بلکہ قبول ہے. لیکن اعلیٰ اور عمدہ چیز کے ہوتے ہوئے ادنا چیز چھانٹ چھانٹ کر اللہ کے راستے میں نکالے اور اعلیٰ کو اپنے لیے سنبھال سنبھال کر رکھے, یہ مناسب نہیں. بہرحال فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس کو فارسی میں کسی نے کہا کہ ہر چیداری صرف کن بر راہ او, جو کچھ تو رکھتا ہے اپنے پاس اس کے راستے میں خرچ کر, یعنی اللہ کے لیے جو چیزیں تمہیں پسندیدہ ہیں ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو صحابہ کرام نے جتنی بھی چیزیں دی یہ صدقات نافلہ تھیں, اگرچہ حکم یہ دونوں کا ہی ہے کہ جب آدمی صدقات واجبہ بھی دے یعنی زکات بھی ادا کرے تو اس میں بھی اعلیٰ چیز دینی چاہیے. بعض اوقات بعض لوگ کتب خانے کے مالک ہوتے ہیں تو جو کتابیں چلتی نہیں ہیں یا جو عمدہ اور اعلیٰ درجے کی کتابیں نہیں ہیں وہ مال جو ہے وہ کتابیں زکات میں دے دیتے ہیں. یا اسی طریقے سے کپڑے کے تاجر ہیں, جو مال ان کا پڑا ہوا ہے چل نہیں رہا اور بالکل ایسا ردی ہو گیا ہے, وہ کپڑا جو ہے وہ زکات میں دیں گے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے راستے میں جب آدمی دے تو عمدہ مال کو دے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے بہت عمدہ قسم کی شال ان کو لا کر دی، بہت قیمتی شال تھی، ان کی اہلیہ کے لیے انہوں نے کسی نے تحفہ دیا، تو دونوں اللہ کے نیک بندے تھے، وہ لے گئے اپنی بیوی کے پاس اور کہا کہ بھائی یہ تمہارے لیے کسی نے ہدیہ کی ہے اور بہت ہی عمدہ چیز ہے، جی چاہتا ہے کہ اس کو تو سنبھال کر رکھ دیا جائے۔ فرمایا کہ بس آپ ہی رکھ لیجئے، میں کہاں رکھوں گی سنبھال کے، سنبھال کے بھی آپ ہی رکھیے۔ چنانچہ باہر آئے اور آ کر صدقہ کر دی۔ اب اس کے بعد جب ضرورت پیش آئی تو بیوی نے کہا کہ بھائی وہ ایک شال آئی تھی اور میں نے آپ سے کہا تھا سنبھال کر رکھ دو، تو وہ ذرا لائیے تاکہ اب ضرورت ہے اس کی، پہن کے جانا ہے کہیں۔ فرمایا کہ بھائی تم نے کہا تھا سنبھال کے رکھ دو تو میں نے رکھ دی۔ کہا کہ رکھ دی ہے تو لے آؤ۔ کہا کہ میں نے بھلی مانس میں نے ایسی جگہ رکھ دی ہے کہ جہاں ہمیں انشاءاللہ عمدہ سے عمدہ اجر ملے گا اس کا۔ تو سنبھال کر رکھنا تو اصل میں یہی ہے، جو یہاں چھوڑ دی وہ تو سمجھ لو کہ یہاں رہ گئی، اور جو وہاں چلی گئی وہی اصل چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، غالباً بکری تھی، تو آپ نے کہا کہ اسے تقسیم کر دو، تو ساری بکری تقسیم کر دی گئی۔ جب آپ گھر میں پہنچے فرمایا کہ بھائی سب تقسیم ہو گئی یا کچھ باقی ہے؟ کہا کہ ایک دست رہ گئی۔ کہا کہ جو چلی گئی اصل میں وہ باقی رہنے والی ہے، یہی اصل میں ایسی ہے کہ جو یہاں ہے، یعنی جو ہم نے اللہ کے راستے میں دے دی لوگوں کو تک پہنچ گئی، تو انشاءاللہ وہ اصل ہے جو ہمیں ہم نے سنبھال کر رکھ دی، اور یہ باقی رہنے والی نہیں جو یہاں پر موجود۔ اس لیے بہرحال اصل مقصد یہاں کہنے کا یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے راستے میں آدمی دے تو عمدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے، انشاءاللہ ہم جس طریقے سے اللہ کے راستے میں دیں گے آخرت میں اس کو پائیں گے بھی۔ اگلی ایک آیت میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا دنیا میں وہ بیت اللہ ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا خالص وہ بیت اللہ شریف۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا حکم دیا کہ اللہ کا گھر تعمیر کرو، چنانچہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کیا، نشاندہی اس کی فرشتوں نے کی کہ کہاں تعمیر کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا گھر یہ ہے، اور سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو تعمیر کرنے والے ہیں، اس کے بعد پھر وقتاً فوقتاً اس کی تعمیر ہوتی رہی، یعنی قبیلہ یہ تعمیر باقی رہی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک، پھر جب طوفان نوح آیا تو آثار بھی اس کے ختم ہو گئے، پھر بعد میں قبیلہ بنی جرہم نے اس کی تعمیر کی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کی، حضرت ابراہیم نے علیہ الصلوۃ والسلام، بعد میں پھر آثار مٹ گئے تو قبیلہ بنی جرہم نے کی، پھر عمالقہ نے کی، اور پھر قریش نے کی۔ قریش نے جو تعمیر کی اس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تعمیر میں شریک تھے، اور یہ وہی موقع تھا کہ جب آپ نے حجر اسود اپنے ہاتھ سے جا کر نصب کیا تھا۔ لیکن اس میں پیسے کم ہونے کی وجہ سے یا بعض وجوہ سے قریش نے کچھ تبدیلیاں کر دیں اس تعمیر میں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کی تھی۔ مثلاً مشرقی سمت جو دروازہ تھا وہ پہلے بالکل زمین کے ساتھ تھا لگا ہوا، اس کو کافی اونچا کر دیا جیسا کہ آج کل ہے، تو یہ اونچا کر دیا گیا، اور اونچا اس نیت سے انہوں نے کیا کہ تاکہ جس کو ہم چاہیں داخل کریں اور جس کو نہ چاہیں نہ داخل کریں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں ایک دروازہ دوسری سمت میں بھی تھا تاکہ ایک آدمی ادھر سے داخل ہو اور پیچھے سے نکل جائے، تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنی اس تعمیر میں اس دروازے کو بالکل ختم کر دیا۔ پھر بیت اللہ کا کچھ حصہ انہوں نے تعمیر میں چھوڑ دیا جس کو حتیم کہتے ہیں آج، یہ بھی بیت اللہ کی تعمیر میں شامل تھا، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کہ مال ہمارے پاس حلال کا اب ختم ہو گیا، لہذا جتنا حلال مال تھا انہوں نے اس سے بیت اللہ کا ایک کمرہ تیار کیا جو اب بھی موجود ہے، اور جو حتیم کہلاتا ہے اس حصے کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عائشہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس کو میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعمیر پر تعمیر کر دوں، جو انہوں نے بنائے جو ابراہیمی ہے اس پر تعمیر کروں، لیکن لوگ چونکہ نئے نئے ہیں اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو اس وجہ سے میں ابھی اس کو نہیں کر پاتا۔ آپ نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن چونکہ یہ بات بہت سے صحابہ اکرام کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تھی اور بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم تھا. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور حکومت آیا مکہ مکرمہ میں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق بیت اللہ کو تعمیر کیا, یعنی دونوں دروازے دائیں اور بائیں جانب کیے اور حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیا. لیکن چونکہ ان کا دور حکومت چند دن تک رہا, حجاج بن یوسف جو ظالم الامت تھا اس نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا, اور بعد میں یہ سوچ کر کے ان کا ذکر خیر ہوتا رہے گا بیت اللہ کے حوالے سے, یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے میں بیت اللہ تھا بس میں اسی طرح سے تعمیر کرتا ہوں اور وہی تعمیر زیادہ درست تھی, یہ کہہ کر اس بیت اللہ کو توڑ دیا اور نئے سرے سے پھر اس طرح سے تعمیر کیا جیسے آج موجود ہے. بعد میں پھر بادشاہ آتے گئے, ایک بادشاہ نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ چونکہ حجاج نے غلط کیا تھا اور عبداللہ ابن زبیر نے جو کام کیا تھا وہ درست تھا, تو میں چاہتا ہوں کہ اسی طریقے پر دوبارہ بیت اللہ کو تعمیر کر دوں. تو اس زمانے میں جب فتویٰ لیا گیا, حضرت مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, حضرت امام مالک نے فتویٰ دیا کہ ایسا نہ کیا جائے, اس لیے کہ بادشاہ اس چیز کو کھیل بنا لیں گے, جو آئے گا ایک توڑ دیا کرے گا دوسرا تعمیر کر دیا کرے گا, اس لیے اب جیسا تعمیر ہو گیا ویسے ہی رہنے دو. اور میں سمجھتا ہوں اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت, ورنہ ہم جیسے لوگ تو شاید بیت اللہ میں جو کبھی داخل ہی نہیں ہوئے اندر وہ محروم ہی رہ جاتے بالکل. آج حتیم کے اندر نماز پڑھنے کا حکم ایسا ہی ہے جیسے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی. تو یہ اللہ رب العزت کی بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں, بعض چیزوں میں انسان کو سمجھ میں نہیں آتی لیکن اللہ رب العزت اپنی حکمتوں سے خوب واقف ہیں. تو بہرحال فرما ان اول بیت موضع للناس للذی ببکت مبارکا وہدا للعالمین, یہ ایسا گھر ہے جو دنیا میں سب سے پہلا گھر انسانوں کے لیے بنایا گیا عبادت خانہ, وہدا للعالمین اور سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ ہے, اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا. اسی طریقے سے ایک اور آیت میں جو بات بتلائی گئی وہ یہ کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, اور حبل اللہ سے مراد فرمائے قرآن مجید ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی رسی, یعنی اللہ رب العزت. بعد میں فرمایا کہ یہ رسی جو لٹکی ہوئی ہے اس سے مراد قرآن مجید ہے, چنانچہ جو لوگ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو یہ رسی چونکہ لٹکی ہوئی ہے قیامت کے قریب اس کو اللہ رب العزت اٹھا لیں گے, اور جب اس رسی کو اوپر اٹھائیں گے تو جن لوگوں نے اس کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہوگا وہ بھی ساتھ میں اٹھ جائیں گے. اس لیے فرمایا کہ اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو. قرآن مجید کو محض ختم قرآن کے لیے مت رکھو. آج ہم نے قرآن مجید کا جو اکرام کیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مر جاتا ہے تو ہم اس کو قرآن خوانی کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں, اسال ثواب کر دیتے ہیں, اگر کہیں جھگڑا ہو جائے تو سر پہ اٹھا لیتے ہیں حلف کے لیے, قسم کھانے کے لیے ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں, یا اسی طریقے سے. اور بعض لوگوں نے اس کو سمجھا کہ شاید اس سے ناموں کی کتاب ہے, اس لیے بعض حضرات آتے بھی ہیں میرے پاس کہ بھائی قرآن مجید سے کوئی نام نکال دیجئے. سچی بات ہے کہ مجھے خود نہیں آتا, اور آئے تب کہ جب شریعت میں اس کی کوئی اصل ہو. اس لیے میں عام طور پہ جو بھائی میرے پاس آتے ہیں میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھی مجھے خود نہیں آتا قرآن مجید سے نام نکالا کیسے جاتا ہے, اگر تمہیں کوئی طریقہ معلوم ہے تو مجھے بھی بتا دو تاکہ میں بھی نکال دیا کروں. تو یہ کوئی فال کی کتاب نہیں ہے اور کوئی ناموں کی کتاب نہیں ہے کہ صاحب اس میں جو ہے وہ نام. اب بعض جاہلوں نے یہ کیا کہ قرآن مجید کھولتے ہیں, ایسے کر کے کھولا, اس کے بعد پھر صفحے پلٹتے ہیں جی گیارہواں صفحہ نکالو, گیارہواں صفحہ آ گیا, اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی گیارہویں سطر میں دیکھو کیا نام ہے. تو میں یہ کہتا ہوں بھائی اگر وہاں پر شیطان کا نام لکھا ہوا ہو تو کیا کرو گے, وہاں اگر قارون کا نام لکھا ہوا ہو تو کیا کرو گے, وہاں کسی اور حامان کا نام لکھا ہوا ہو تو کیا کرو گے. اللہ کے بندو قرآن مجید کوئی ناموں کی کتاب تھوڑی ہے, قرآن مجید تو یہ ہماری زندگی سنوارنے کے لیے آئی ہے. یہ جو اللہ نے وجود بخشا ہے ہمیں اس کو اس قرآن مجید کے مطابق ڈھال لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نہیں آتا کہ ایک چلتا پھرتا قرآن اگر دنیا میں دیکھنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو. کسی نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تعریف پوچھی تو آپ نے کسی نے کہا حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تم نے اللہ رب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی, مطلب یہ تھا کہ جو چلتا پھرتا قرآن مجید دیکھنا چاہے, یعنی جس کی زندگی ساری کی ساری قرآن مجید کے مطابق ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے. تو اصل تو میرے عزیز بھائی یہ قرآن مجید اسی مقصد کے لیے آیا ہے کہ ہم جو اللہ نے اس میں ہدایات دی ہیں ہمیں، ان ہدایات کو ہم مضبوطی سے تھام لیں. آج سچی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم بہت چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، بڑا ادب کرتے ہیں، بہت خوبصورت جزدانوں میں اور غلافوں میں اس کو بند کرتے ہیں اور بہت اونچی جگہ پر بھی رکھتے ہیں، لیکن یہی بس ادب سمجھتے ہیں. باقی اگر کسی نے پیٹ کر کے مسجد میں بھی پڑھ لیا تو بڑا گناہ سمجھیں گے، بہت گناہ ہو گیا بھائی. ارے بھائی، اگر ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، تمام صفوں میں قرآن مجید کوئی پڑھنا چاہتا ہو تو کیا محض اس لیے آدمی قرآن مجید نہ پڑھے کہ پیٹ ہوگی؟ یاد رکھیے کہ حقیقی ادب جو ہے وہ قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے. جہاں تک پیٹ کا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ پیٹ نہ ہو، لیکن اگر مسجد بھری ہوئی ہے اور سب لوگ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں، الحمدللہ دیار عرب میں آج بھی جو لوگ وہاں جاتے رہتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ مساجد میں، چاہے وہ جس شہر میں ہو، یعنی میں بیت اللہ ہی کی بات نہیں کرتا، ریاض میں چلے جائیں، جدے میں چلے جائیں، لوگوں کا وہاں معاملہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جمعے میں خاص طور پر پہلے سے آ جاتے ہیں اور ہر آدمی آ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. یعنی 99% لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، چونکہ جمعے کے دن پڑھنا مسنون، تو ہر آدمی ہر صف کے اندر قرآن مجید لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا ہر عمل اجت ہے، لیکن قرآن مجید نازل وہی ہوا، اصل ادب اس کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے. تو اگر ایسا کر لیا تو یقین ادب یہ ہے، ورنہ اگر ہم اس کو صرف چومیں، چاٹیں، سر پہ رکھیں اوپر اور بہت اونچی جگہ پر رکھ دیں جہاں پر ہاتھ بھی نہ پہنچے دوبارہ، تو یہ ادب نہیں ہے. تو قرآن مجید کا ظاہری ادب بھی جس حد تک کر سکتے ہیں اس حد تک کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ حقیقی ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھیں، اس کے تقاضوں پر عمل کریں، اس کو اچھی طرح سمجھیں. اس میں جو احکام ہیں اللہ رب العزت نے دیے ہیں ہماری ہدایت کے لیے، ان احکامات کو سمجھیں اور کوشش کر کے اس پر عمل کریں. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جب قرآن مجید کو پڑھے گا ہی نہیں تو اسے وعدوں کا اور عہد و میثاق کا کیا پتہ چلے گا بیچارے کو؟ وہ یہ سمجھے گا کہ وعدہ یہ تو ایسی چیزیں ہیں، یہ قرآن مجید میں ہے، حالانکہ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اوفو بالعہد، عہد کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، تمہارا عہد اللہ تعالیٰ باسپورس کریں گے اس کے بارے میں قیامت کے دن. کتنا واضح حکم ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ صاحب یہ کوئی قرآنی حکم تھوڑی، یہ صرف کس لیے ہوتا ہے؟ جان بوجھ کے کوئی نہیں کہہ رہا، لیکن اسے خبر ہی نہیں، پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے قرآن مجید کو، سمجھنے کی کوشش ہی کوئی نہیں کرتا. اس لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ اس قسم کے جملے کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں عہد و میثاق کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، چاہے وہ دو شخصوں کے درمیان ہو، دو جماعتوں کے درمیان ہو، بہت ساری جماعتوں کے درمیان ہو. قرآن مجید میں اللہ نے کہا اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، اور اسی طریقے سے بہت سے مقامات پر بہت سی چیزوں کی کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ہم ناواقفیت کی بنا پر ہم ان احکامات پر عمل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری اس کوتاہی کو معاف فرمائے. اب مثلا ایک حکم قرآن میں یہی ہے جہاں میں نے یہ آیت تلاوت کی، اسی سے اگلی چند آیات ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ امت میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے جو خیر کے کام کریں، اچھے کاموں کا حکم دیں، برے کاموں سے روکیں، اس کا حکم دیا گیا ہے. اب ہم میں سے کتنے ہیں کہ اپنے سامنے برائیوں کو ہوتے دیکھتے رہتے ہیں، لیکن کم از کم جہاں ہمارا بس چلتا ہے ہم وہاں بھی نہیں روکتے. اپنے گھر میں ہمارا جن پر حکم چل سکتا ہے، جو بچے ہماری بات مانتے ہیں، ہم انہیں بھی برائی سے نہیں روکتے. جب دیکھتے ہیں کہ وہ برائی کر رہے ہیں تو ان سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں. ٹریفک پولیس جس طریقے سے جب کوئی آدمی الٹا سیدھا ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہو تو پرے منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے اگر ہمارے بچے غلط چل رہے ہوں تو ہم بھی اپنا منہ پرے کر لیتے ہیں کہ کرنے دو. تو یاد رکھو میرا عزیز بھائی، بہت سارے احکام ایسے ہیں، قرآن مجید کو پڑھو، سمجھو، اس پر اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرو. تو یہاں پر اس کو یہ فرمایا کہ ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. البتہ کہاں کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے اس میں تفصیلات ہیں جو پہلے بیان بھی کی گئی ہیں، اور وہ ایک تفصیل ہے اس میں، جو آدمی چاہے کہ وہ سمجھ لے تو الحمدللہ بہت سی کتابیں موجود بھی ہیں، ان اس تفصیل کو پڑھ لینی چاہیے کہ ہمیں کہاں پر کون سا حکم دینا چاہیے. بعض اوقات اگر ایسی مقام پر امر بالمعروف کیا جائے کہ جہاں اس کا نہ صرف یہ کہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ الٹا اس کا مذاق کیا جائے گا یا بعض اوقات جان کے لالے پڑ جائیں گے تو وہاں پر امر بالمعروف ساقط ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس کی تفصیل ہے, اگر وہ دیکھنا چاہے تو بہت ساری کتابیں موجود ہیں اس سلسلے میں, دارالافتاء سے یا اہل علم سے رجوع کیا جا سکتا ہے تو وہ بتا دیں گے اس کو پڑھ لیا جائے. احکام تو اس میں بہت سے ہیں, جنگ احد کا تفصیل کے ساتھ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے, لیکن یہاں میں اس وقت اس کو دہرانا نہیں چاہتا, اس لیے وہ تفصیل طرف چیزیں ہیں. سورہ نساء جس کی آج تلاوت کی گئی ہے, اس میں اللہ رب العزت نے عورتوں کے بہت سے حقوق بیان فرمائے. سب سے پہلی جو آیت ہے وہ آیت ہے جو عام طور پر خطبہ نکاح کے وقت پڑھی جاتی ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے انسانوں اللہ سے ڈرو, اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس واحد سے, یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے. وخلق منہا زوجہا, اور پھر اس سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا. وبس منہما رجالا کثیرا ونساء, پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتوں کو پیدا کیا, یعنی پوری دنیا میں ان سے پھر اللہ تعالی نے پوری دنیا کو قائم فرمایا, لوگوں کو پھیلا دیا. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام, اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو, اللہ سے ڈرتے رہو. اسی طریقے سے رشتہ داریوں کو نبھاؤ, ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے, رقیب ہیں. نکاح کے موقع پر اس لیے اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے کہ دو اجنبی مرد اور عورت ایک بندھن میں بندھ رہے ہیں. اب یہ بھی ممکن ہے کہ وہ احکام خداوندی پر عمل کریں, اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کی خلاف ورزی کریں, حقوق کی ادائیگی نہ کریں. اس لیے کہا جا رہا ہے دیکھو اللہ سے ڈرو, اور ساتھ میں کہا جا رہا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تمہارا نگہبان ہے, وہ دیکھ رہا ہے. تم اگر حقوق ادا کرو گے تو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, نہیں ادا کرو گے تو بھی اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے. یعنی ایسا نہ کرو کہ کوئی فریق دوسرے پر ظلم کرے, عورت مرد پر ظلم کرے تو بھی صحیح نہیں, مرد عورت پر ظلم کرے تو بھی درست نہیں. زمانہ جاہلیت میں, چاہے وہ اہل عرب کا دور ہو یا اس سے دوسرے غیر عرب کا یعنی عجمی دور ہو, عورت کو ہمیشہ بکاؤ مال سمجھا جاتا رہا, اور یوں سمجھتے تھے جس طریقے سے میراث تقسیم ہوتی ہے عورتیں بھی تقسیم ہوتی تھیں. حتیٰ کہ مرنے کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا تو عورت کی بھی تقسیم ایسے ہی ہوتی تھی جیسے مال کی تقسیم ہوتی تھی, اور اس میں بھی پھر زیادتیاں ہوتی تھیں. اگر سوتیلا بیٹا ہے تو بعض اوقات وہی اپنی ماں کو اپنے نکاح میں لے لیتا تھا, کیونکہ اس کی حیثیت مال کی سی تھی کہ جس طرح مال پہ قبضہ کر لیا ماں پہ بھی قبضہ کر لیا. تو اس طرح سے عورت کو جانوروں سے بدتر سمجھا جاتا تھا. شریعت اسلامیہ نے آ کر عورتوں کو حقوق عطا فرمائے. عورتوں کو تو چاہیے کہ وہ دین پر مر مٹتی, کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی وجہ سے انہیں عزتیں عطا فرمائیں. تو اس کو یہاں پر اللہ نے تفصیل سے احکام بیان فرمائے ہیں. یتامہ کے احکام ہیں کہ ان کو مال, ان کا مال جو ہے نہ کھاؤ, اور ایسا نہ کرو کہ ولا تتبدل الخبیث بالطیب, ردی مال ان کی طرف کر دو, اچھا مال اپنی طرف کر لو. جب کوئی مر جاتا تھا اس کی کفالت, یعنی یتیم کسی کی کفالت میں چلا جاتا تھا, تو بعض لوگ یہ کام بھی کیا کرتے تھے. اسی طرح فرمایا کہ ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم, ایک دوسرے کے مال بھی نہ کھاؤ. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ یتیموں کے نکاح بھی کر دیا کرو. بعض لوگ یہ کرتے تھے کہ نکاح ہی نہیں کرتے تھے, اس کے پاس مال ہوتا تھا تو یا تو اس یتیم لڑکی سے خود ہی نکاح کر لیتے تھے تاکہ مال پہ قبضہ کر لیں, اور اگر خود نہیں کرتے تھے تو کہیں اور بھی نہیں کرتے تھے تاکہ یہ مر جائے اور مرنے کے بعد جو مال چھوڑ کے مرے اس پہ ہم قبضہ کر لیں. تو مختلف قسم کی اس طرح کی صورتیں تھیں کہ جو ظالمانہ تھیں, اللہ رب العزت نے عادلانہ نظام قائم فرمایا اور قرآن مجید میں اس کے بارے میں احکامات نازل فرمائے. اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا کہ جہاں تک نکاح کا تعلق ہے تو نکاح تم ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار چار کر سکتے ہو, یعنی چار بیویاں حلال کی اللہ رب العزت نے, اس لیے کہ فطرت انسانی ہے. آج اس فطرت سے ہٹ کر چونکہ ہم زندگی گزار رہے ہیں, اس لیے ہمارا معاشرہ اب یورپ کی تقلید کر رہا ہے کہ زنا جتنا چاہے کرو لیکن بیوی ایک ہی رکھو. اور بعض لوگ اس طور پر اس لیے نکاح نہیں کرتے کہ جائیداد تقسیم نہ ہو جائے, اگر دوسری بیوی آئے گی تو اسے بھی تقسیم جائیداد دینی پڑے گی, اس کی اولاد ہوگی انہیں بھی جو ہے وہ جائیداد میں حصہ دار بنانا پڑے گا. اس طور پہ وہ اس پر جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ چاہے تو بدکاری جو چاہے کرے لیکن نکاح نہ کرے, علیہ اعوذ باللہ. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اصل تو یہ ہے کہ اگر کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو چونکہ یہ دین فطرت ہے اور فطرت کا تقاضا ہے، آدمی چاہے لاکھ ایک بیوی پر گزارا کرتا ہے، ہماری معاشرت ایسی ہے، لیکن دل چاہتا ہے، ایسا کوئی نہیں ہے. اگر آپ کسی سے پوچھو تو بس وہ کہتا ہے بھائی دیکھو بھابھی کو پتہ نہ چل جائے کہیں، اس ڈر سے تو وہ خاموشی اختیار کرتا ہے، لیکن اگر اس کا بس چلے تو کر لے، اور کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جب اجازت دی ہے، اصل میں دین پر نہ چلنے کے جہاں اور بہت سے نقصانات ہیں، ایک نقصان یہ بھی، میں اسے نقصان ہی کہوں گا کہ حرام کی طرف انسان مائل ہوتا ہے. اگر چار بیویاں ہوتی تو ادھر ادھر دیکھنے کی فرصت ہی کسے ملتی، تو اس لیے گناہ بھی نہ ہوتے، آدمی بچتا. تو اللہ رب العزت نے بہرحال جو ہمارے لیے احکام دیے ہیں وہ بالکل عین ہماری فطرت کے مطابق ہیں، اس میں کوئی یعنی دو رائے نہیں ہے کسی کی. چنانچہ فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور پھر فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں خوف یہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو فَوَاحِدَةً، پھر ایک. اس کا مطلب یہ ہو کہ اصل تو چار نکاح ہی ہیں، لیکن اگر تم یہ خوف رکھو کہ ان چاروں کے درمیان میں عدل انصاف نہیں کر سکوں گا تو پھر ایک. ایسا نہیں کہ پہلے ایک اور پھر چار، اصل تو یہ کہ نکاح چار ہوں، لیکن اگر ہمیں یہ خوف ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آج کا دور ایسا ہی ہے، ہم ایک کے ساتھ عدل نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے، اس کو صحیح معنی میں شریعت نے جو حقوق دیے ہیں وہ نہیں دیتے، تو چار کے حقوق کہاں ادا کریں گے. ایک شخص تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں دو تربوز لے کر آ گیا. اب چونکہ ان کے ہاں دو بیویاں تھیں، اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی ایک اگر بھیج دیں تو ایک میٹھا ہو ایک پھیکا ہو، لہذا انہوں نے ان دونوں کو آدھا آدھا بانٹا، ایک آدھا ادھر کیا دوسرا آدھا ادھر کیا، اور پھر جو ہے وہ اس کو گھروں میں بھجوا دیا. تو کسی نے کہا بھائی یہ تو شادی دوسری کرنا بڑی مشکل کام ہے بھائی، اب مجھے پتا چلا کہ کیوں نہیں کرتے، کیونکہ یہ تقسیم کون کرے گا. تو اس قسم کی تقسیم کے عدل و انصاف سے کام لے اور دوسری بیوی کا حق آدمی نہ مارے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر عدل و انصاف سے کام نہ لیں تو پھر ایک بیوی ہی کافی ہے بھائی. اللہ تعالیٰ اس کے حق بھی صحیح طور پہ ادا کرا دیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آخرت میں اگر اس کے بارے میں باس پرس نہ ہو تو یہی بڑی بات، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اسی کے بارے میں پکڑ ہو جائے کہ اس کے ساتھ ہم نے کیا ظلم کیے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میراث کے قواعد اور قانون تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان فرمائے ہیں. ابتدا میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا، جس طرح مال پر قبضہ کر لیا جاتا تھا، زمانہ جاہلیت میں یہ بھی ہوتا تھا کہ نابالغ بچوں میں میراث تقسیم نہیں ہوتی تھی، اور لڑکیوں کو اور عورتوں کو تو تقسیم میراث دیتے ہی نہیں تھے. چنانچہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس نے اپنی وارثوں میں بیوی چھوڑی اور غالباً دو بیٹیاں چھوڑی، ایک بیٹا چھوڑا. اب چچاؤں نے آ کے اس کے مال پہ قبضہ کر لیا، اس لیے کہ جہاں تک بیوی کا تعلق ہے یا دو بیٹیوں کا تعلق ہے تو انہیں تو میراث سے ویسے ہی محروم کر دیا جاتا تھا، ان کا تو حق ہی نہیں تھا. اب رہ گیا لڑکا، تو وہ چونکہ نابالغ ہے اس لیے اس مال پر بھی قبضہ کر لیا. زمانہ اسلام شروع ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خاتون، یعنی اس خاتون نے یہ بھی کہا کہ بھئی اگر تم نے اس کے مال پر قبضہ کر لیا ہے، غالباً چچزاد بھائی تھے، تو کہا کہ جب تم نے قبضہ کر لیا ہے تو دو بھائی تھے وہ، تو کہا کہ ان دو بچیوں سے نکاح بھی کر لو تاکہ کم از کم اس کی فکر سے میں آزاد ہو جاؤں، تو اس پر بھی تیار نہیں ہوئے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے مال پر قبضہ کر لیا اور نہ جو ہے وہ میری بچیوں کو کچھ ملا، نہ مجھے کچھ ملا، نہ نابالغ جو بیٹا ہے اس کو کچھ دیا گیا، تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلایا، قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ تم جو ہے وہ عورت کو آٹھواں حصہ دلایا اور لڑکیوں کو، یعنی باقی جائیداد جو تھی میراث تھی، ان لڑکے اور دونوں لڑکیوں میں تقسیم کیا. آٹھواں حصے کے بعد جتنے بھی باقی بچے اس کے جو ہے وہ چار حصے کیے، ایک ایک حصہ لڑکیوں کو اور دو حصے لڑکوں کو، شریعت کی تقسیم کے مطابق تقسیم کر دی. تو بہرحال یہ منصفانہ قوانین اللہ رب العزت نے نافذ فرمائے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی. اب ہوتا یہ تھا کہ جب جائیداد تقسیم ہو رہی ہوتی ہے اس زمانے میں کچھ ایسے لوگ بھی آ جایا کرتے تھے جو بیچارے غریب ہوتے تھے اور وہ بھی اس امید پر آ جاتے تھے کہ شاید ہمیں بھی کچھ مل جائے. تو شریعت نے اس کا تو لحاظ رکھا ہے کہ میراث ملتی ہے قرابت داروں کو جو سب سے زیادہ قریب ہیں. مثلا اگر اولاد موجود ہے, لڑکا لڑکیاں موجود ہیں, تو ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کو نہیں ملے گی. بیوی موجود ہے, بیوی کو ملے گی. بیوی کا انتقال ہو گیا, شوہر موجود ہے, شوہر کو ملے گی جائیداد, اس کی اولاد کو ملے گی. اسی طریقے سے اس میں تفصیلات ہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے تفصیل سے احکام بیان فرما دیے. اس لیے کسی مفتی کو, کسی عالم کو, مولوی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس میں ذرہ برابر تبدیل کر سکے, بلکہ ان کو اب مدون کر دیا گیا ہے اور پورا جو علم میراث ہے وہ الحمدللہ موجود ہے. تو اس طرح سے جب آدمی کو ایسی صورت پیش آ جائے تو فوراً رجوع کرنا چاہیے تاکہ پھر شریعت کے مطابق میراث کو تقسیم کیا جائے. تو اللہ رب العزت نے احکام نازل فرمائے. ہوتا یہ تھا کہ جب میراث تقسیم ہوئی, کچھ غریب لوگ, یتیم, مسکین وغیرہ بھی آ گئے رشتے داروں میں, تو جو قرابت دار ہیں اصل تو ان کو ملنی ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ جن کو ملنی ہوتی تھی وہ لیتے تھے میراث, اور جو باقی محروم ہوتے تھے وہ بےچارے حسرت سے دیکھتے رہتے تھے کہ ہمیں بھی کچھ مل جاتی. تو شریعت نے یہ تو کہا کہ بھائی تمہارا حصہ نہیں ہے اس لیے تمہیں تو نہیں ملے گی, لیکن ساتھ میں ان کو وہ جو حسرت ہوتی تھی یہ بھی پسند نہیں ہے شریعت کو. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جن کو حصہ ملا ہے انہیں چاہیے کہ اپنے ان رشتے داروں کو بھی تھوڑا تھوڑا کچھ دے دیں اپنی طرف سے. حق تو اگرچہ نہیں ہے لیکن اپنے طور پر انہیں بھی کچھ دے دیں. تمہیں آخر اللہ تعالیٰ نے مالک بنا دیا, اور یہ تملیق مالک بنانا بھی جبری ہے. کوئی آدمی لاکھ کہے کہ میں مالک نہیں بنتا لیکن شریعت میں پھر بھی مالک بنے گا. کوئی اگر بیٹا کہے میں اپنے باپ کی میراث نہیں لیتا تو چاہے وہ لے نہ لے اس کا حصہ یقیناً ہے خود بخود. حتیٰ کہ اگر باپ, جیسے کہ آج کل ہوتا ہے, جی میں نے اپنے بیٹے کو آق کر دیا, یہ آق واق کرنا کچھ نہیں ہوتا. ملکی قانون کے اعتبار سے ہو تو ہو, لیکن شریعت میں یہ ہے کہ جو اولاد ہے اسے حصہ ملے گا چاہے وہ فرما بردار ہو نہ فرمان ہو, آق کر دیا ہو زندگی میں نہ کیا ہو. جب مال موجود ہے تو جس طرح فرما برداروں کو ملے گا نا فرمان کو ملے گا, یہ اس کا حق ہے. اس لیے کہ باپ اگر ایسا ہی تھا تو زندگی میں خرچ کر دیتا کہیں اچھی جگہ پر, لیکن جب بچا بچا کے رکھا تو اب جب مرنے کے بعد یہ مال منتقل ہو گیا اولاد کی طرف, اب اس میں کسی کا حصہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ جو مال بچ جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے آدمی کی تجہیز و تکفین ہو, اور اگر قرض ہے تو سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے. پھر اگر اس کی وصیت ہے, جائز وصیت, اس پر عمل کیا جائے. اگر اس نے یہ وصیت کی کہ بھائی سارا مال میرا مسجد میں دے دیا جائے, یہ ناجائز وصیت, اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. تہائی مال میں وصیت نافذ ہوتی ہے فقط. اس لیے اگر سارے مال کی وصیت ہے تو اس کی سارے مال اللہ کے راستے میں یا مسجد میں یا مدرسوں میں نہیں دیا جائے گا. اب جب اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو وصیت کر گیا, اگر ایسے ہی تھا تو زندگی میں کر دیتا. زندگی میں اختیار ہے کہ آدمی چاہے مسجد میں لگائے, مدرسے میں لگائے, اور کسی بیوہ کو دے دے, کسی بچی کی شادی کرا دے, جو چاہے کرے, انسان کو اختیار ہے. لیکن جب ہاتھ سے جاتا دیکھا تو اپنے رشتہ داروں کو, عزیزوں کو محروم کر دیا. اگر اس نیت سے کوئی کرتا ہے تو ویسے سخت گناہ ہے اور اس کا وبال ہوگا. اس لیے جائز وصیت میں عمل کیا ہوگا, اور جائز وصیت کیا ہے کہ ایک تہائی مال اس میں وصیت پر عمل ہوگا. اس کے علاوہ باقی جتنا مال ہے سب سے پہلے یہ کیا جائے گا کہ اس کا قرض ادا کیا جائے گا, اور اگر قرض اتنا ہے کہ سارا مال قرض میں ادا ہو جائے گا تو نہ کسی کو حصہ ملے گا نہ اس کی وصیت پہ عمل ہوگا, پھر سب سے پہلے قرض ادا ہوگا. حتیٰ کہ اگر بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تو وہ مہر بھی ادا کرنا ہوگا. آج ہمارے یہاں عام طور پر بیوی کا مہر دیا ہی نہیں جاتا. بعض لوگ 10-10 لاکھ روپے مہر تو لکھوا لیتے ہیں لیکن بعد میں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں معاف کر دو. یاد رکھیے, اس طریقے سے مہر معاف نہیں ہوتا. اگر عورت کہہ بھی دے کہ میں نے معاف کر دیا تو اس معافی کا اعتبار نہیں ہے. اس لیے اعتبار نہیں ہے کہ وہ مجبور ہے بیچاری, اگر نہیں کرے گی تو اس کو پتا ہے کہ یہ تو زندگی اسی کے ساتھ گزارنی ہے, میں نے مجھے مشکل پیدا کر دے گا. اس لیے مجبوراً وہ کہتی کہ ٹھیک ہے معاف کیا بھائی, لیکن اس معافی کا اعتبار نہیں ہے. اس لیے اگر اس طرح سے معاف کرایا تھا تو مرنے کے بعد سب سے پہلے اس کے مال میں سے جہاں اور قرض ادا کیے جائیں گے بیوی کا مہر بھی قرض میں ادا کیا جائے گا, اس کے بعد جو حصہ اس کو ملتا ہے وہ بھی ملے گا. تو اس طریقے سے شریعت نے یہ احکام تفصیل کے ساتھ یہاں پر بیان فرمائے ہیں. اور یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ حکم بھی فرمایا. اصل تو یہ اگلے آیات میں ہے، یعنی یہاں قریب میں نہیں ہے لیکن اگلے رکوع سے، اس سے اگلے رکوع میں، کہ وَإِنْ أَرَسْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، آگے فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر کسی شخص نے مہر میں ایک خزانہ عورت کو دے دیا اور تمہاری اس سے نہیں بنی، طلاق ہو گئی، تو تب بھی اس سے وہ مہر واپس مت لو. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ جو چیز ہم نے اسے دے دی اب ہم اس سے واپس لیں. اس سے ایک بات اور بھی پتا چلی کہ مہر کی رقم، عام لوگ جو ہے نا وہ سارے کام خلاف اسلام کریں گے، خلاف شرع کریں گے، لیکن جب مہر کر دینے کا وقت آئے گا تو کہتے ہیں مال جیب سے نہ چلا، کہیں گے جی شرع محمدی، اور شرع محمدی بھی کہتے ہیں 32 روپے آٹھ آنے، پتہ نہیں کہاں سے یہ شرع محمدی انہوں نے لوگوں نے نکال لیا اپنی طرف سے. یاد رکھیے مہر کی اتنی رقم شاید کسی زمانے میں بنتی ہو تو بنتی ہو کم سے کم، لیکن آج اس زمانے میں 32 روپے آٹھ آنے یا شرع محمدی کی اس قسم کا کوئی مہر نہیں. کم سے کم مہر جو حدیث میں آتا ہے وہ یہ کہ لا اقل من عشرتی دراہم، 10 درہم سے کم نہیں. تو اب بھی وہ کم سے کم 1000-1500 روپے تو ہونا چاہیے کم سے کم، کم سے کم، اور زیادہ کی کوئی قید نہیں. اگر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت دیا ہے تو اس کو پھر کم رکھنا اچھا نہیں، پھر زیادہ رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہر اپنی بیویوں کا رکھا تھا تو بعض بیویوں کا مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 400 مثقال سونا اور بعض 20 مثقال سونا، اور بعض میں آتا 400 دراہم، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مہر تھا وہ 130.5 تولہ چاندی تقریباً تھا، جو اس زمانے میں 60-70 ہزار روپے بنتے ہیں. تو اگر آدمی چاہتا ہے کہ بھائی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مہر اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا، مقرر فرمایا، تو مہر فاطمی رکھے. تو مطلب یہ کہ زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے، بشرطے کے دینے کی نیت ہو، نام آوری کے لیے، دکھاوے کے لیے نہ ہو. اور اگر کوئی آدمی 5000 دے سکتا ہے، یعنی اس کی حیثیت بیچارے کی اتنی ہے، تو پھر بلا وجہ 10000 نہ لکھوائے. جو دے سکتا ہے وہ مہر متعین ہو آپس کی رضامندی سے. تو بہرحال یہاں پر یہ احکامات بھی تفصیل سے بیان کیے اور ساتھ میں میراث کے احکام خاص طور پر شریعت اسلامیہ نے بیان کیے ہیں تاکہ آدمی مرنے کے بعد جو مال ہے وہ وارثوں کی طرف منتقل ہوتا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. اور اسی طریقے سے بعض احکام وہ بھی بیان کیے ہیں کہ بعض اوقات میاں بیوی میں بات نہیں بنتی، نوبت طلاق کی ہو جاتی ہے، تو ہمارے یہاں بہت بڑی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ صاحب غصے میں آ کے 3 طلاقیں دے دی. ہمارے یہاں آئلی قوانین نافذ ہیں ملکی اعتبار سے، لیکن یقیناً شریعت آئلی قوانین سے بڑھ کر اور بالاتر ہے. سپریم قانون جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ہے، حکومتوں کے قانون جو اسلام سے متصادم ہوں وہ قانون نہیں، وہ تو بغاوت ہے دین اسلام سے. تو ہمارے یہاں جو بعض آئلی قوانین شریعت سے متصادم ہیں ان میں سے ایک قانون طلاق کا بھی ہے. ہمارے یہاں جب بھی کوئی آدمی اگر طلاق دینا چاہتا ہے، اگر وہ کہیں جائے اور جا کر عرض نویسوں سے، عرضی نویس جو لکھتے ہیں ان سے کہے کہ بھائی اسٹامپ پیپر پہ طلاق نامہ لکھ دو، تو وہ 3 طلاقوں سے کم نہیں لکھتا. اور 3 طلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد اب شوہر اپنی بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا، کیونکہ اب صورت کوئی باقی نہ بچی. حالانکہ شریعت اسلام نے ہمارے لیے بہت آسانیاں رکھی ہیں، اور جس طرح سے آدمی کاروبار کرتا ہے تو اسے چاہیے کاروبار سے متعلق جو احکام ہیں وہ سیکھے، اسی طرح جب کوئی نکاح کرتا ہے تو اسے چاہیے نکاح اور طلاق کے متعلق احکام بھی سیکھے، تاکہ خدا نہ کرے اگر طلاق کی نوبت آ جائے تو ہمیں طلاق سے متعلق احکام معلوم ہو. تو شریعت نے آسانی یہ رکھی ہے کہ خدا نہ کرے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی گھریلو زندگی ایسی نہج پر پہنچ گئی ہے کہ جہاں آپس میں تعلقات قائم نہیں رہ سکتے، تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ بس فوراً طلاق دے دو، بلکہ اللہ رب العزت نے یہاں پر کچھ اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں. سب سے پہلے یہ کہ اگر عورت ناشیزہ ہے، نافرمان ہے، بات نہیں مانتی ہے، تو یقیناً مرد کو غصہ آتا ہے اور غصے میں آ کے ہی طلاق دی جاتی ہے، تو فرما ایسا نہ کرو، بلکہ پہلا کام یہ کرو کہ فعیزوہن، اسے تم واضح نصیحت کرو، سمجھاؤ محبت پیار کے ساتھ کہ دیکھو جو تم کر رہی ہو یہ صحیح نہیں ہے، پہلے واضح نصیحت سے کام لو. اور اگر اس پر بھی وہ نہ مانے تو دوسرا قدم یہ اٹھاؤ کہ واہجروہن فی المضاجع، بستر الگ کر لو، اس کو گھر سے مت نکالو، لیکن اپنا بستر الگ کر لو اسی گھر میں رہتے ہوئے. اگر شریف عورت ہوگی تو اس کے لیے یہ بات بھی بہت بڑی ہوگی کہ شوہر نے بستر الگ کر لیا. وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَزَاجِ, اور اس کے بعد بھی اگر وہ نہ مانے تو پھر تیسرا قدم یہ ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ, تھوڑا بہت مار بھی سکتے ہو, اور یہ مارنا ایسا نہ ہو کہ جس سے اس کے جسم پر نشان پڑے. اصل مقصد شریعت کا یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ بات, اسے یہ بات پتہ چل جائے کہ شوہر کو اتنا اختیار بھی حاصل ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ مجھ پر ہاتھ اٹھا لے, اب تک شرافت سے زندگی گزار رہا تھا تو ایسا نہ ہو کہ مار پیٹ کا کام شروع کر دے. چنانچہ بعض فقہا نے اتنا کہا کہ بھئی مار پیٹ کی حد تک اتنا کہ صرف جو ہے وہ اس کے چادر وغیرہ اس میں بل ڈال کے اس سے ایک آدھ مار دے, لیکن ایسی مار مارنا کہ اس کے جسم پر نشان پڑ جائیں, یہ چہرے پر مارنا یہ ناجائز اور حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں لیکن زندگی میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا, لیکن یہاں بآمر مجبوری شریعت نے اجازت دی کہ ایک حد تک اجازت ہے, لیکن اس اجازت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے. تو ساتھ میں یہ بتلا دیا کہ ایک حد تک, لیکن اگر پھر بھی وہ باز نہ آئے. اب یہ ہے کہ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, اگر وہ مان لے, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, تو تم بھی باز آ جاؤ, اب اس کو تان و تشنی مت دو, اس کو اپنے گھر میں رکھ لو اور اس کو اب مشتعل مت کرو. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَحْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, لیکن اگر تم یہ دیکھو کہ بات نہیں بن رہی کسی طور پر بھی, تو اب بھی طلاق مت دو, اب یہ کرو کہ ایک حکم اپنے خاندان میں سے لو, ایک حکم یعنی فیصلہ کرنے والا لڑکی کے خاندان میں سے لو, یعنی دونوں کے بڑوں کو بٹھاؤ اور سارا معاملہ ان کے سامنے رکھو, اور اگر وہ حکم اخلاص کے ساتھ آپس میں ملانے کی بات کریں گے, اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انشاءاللہ ہم کوئی صورت ایسی نکال دیں گے کہ جس سے ان دونوں کی زندگی سنور جائے گی اور معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ فبعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها, ایک حکم فیصل شوہر کی طرف سے ہو, ایک حکم فیصل عورت کی طرف سے ہو. ان یرید اصلاحا, اگر یہ دونوں اصلاح کا ارادہ رکھیں گے, یوفق اللہ بینہما, امید ہے کہ ان میں صلح ہو جائے گی. لیکن اگر وہ دونوں بھی اس پر متفق ہو جائیں کہ بھئی تمہارا معاملہ اس تک پہنچ چکا ہے کہ اب تم میں صلح ہو نہیں سکتی, تو پھر بھی شریعت نے اب کہا کہ ایک طلاق دے دو, ایک طلاق دے دو بس. یہ طلاق رجی ہوگی, اگر تین حیض, اگر عورت کو حیض آتے ہیں تو پھر تو تین حیض اس کی مدت ہے, اگر نہیں آتے تو تین مہینے اس کی عدت ہے, کہ تین مہینے کے اندر اندر ہو سکتا ہے کہ عورت کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے یا مرد کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ میں نے غلط کیا. یہ جو بعد میں روتے پھرتے ہیں کہ صاحب ہمارے چار بچے ہیں, آٹھ بچے ہیں, ہم نے طلاق دے دی, غصے میں دے دی, کچھ آپ کیجئے, ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی, ہم کو شریعت تھوڑی بناتے ہیں, ہم تو صرف بتاتے ہیں, شریعت بنا نہیں سکتے ہم, شریعت تو بنی بنائی ہے, اللہ کے جو احکام ہیں وہ سنانے ہیں بس. تو اس لیے پہلے سے ان باتوں پر غور کر لو, شریعت نے کتنی آزادی دی ہے, ایک طلاق دے دو. اب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی غلطی کی اپنی بیوی کو طلاق دے کے, بھائی اچھا نہیں کیا, یا عورت سمجھے کہ واقعی میں نے بڑی زیادتی کی ہے, تو وہ اپنے شوہر سے معافی مانگ لے اور کہے کہ بھائی مجھ سے رجوع کر لو, تو اگر شوہر بھی یہ سمجھے کہ واقعی رجوع کر لینا چاہیے تو بغیر نکاح کے رجوع کر لے, وہ جیسے اس کی پہلے بیوی تھی اب بھی بیوی ہے, کتنی آسانی ہے بھائی. سوچنے کے لیے ایک مہینہ, دو مہینہ, تین مہینہ کیا کم ہوتے, بہت سوچو بچار اس میں کر لے آدمی, دو ڈھائی مہینے کے اندر اندر جو ہے اس کو بھی سوچنے کا موقع دے, خود بھی سوچے, اور اگر اس نہج پر اس طریقے یہاں پر یہاں تک پہنچے گا بھی رجوع کر لینا چاہیے, رجوع کر لے. تو رجوع کرنے سے ہی وہ اس کی بیوی جیسے پہلے تھی ویسی ہو جائے گی, اور دو طلاقوں کا حق اس کے بعد اب بھی باقی رہے گا. خدا نہ کرے اگر رجوع کرنے کے بعد وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھئی ابھی بھی گاڑی صحیح نہیں چل رہی, کچھ عرصے تک تو چلی لیکن پھر وہی معاملات شروع ہو گئے اور پھر گڑبڑ ہونی شروع ہوئی, تو پھر اس کو حق ہے پھر ایک اور طلاق رجی دے دے, اس میں بھی رجوع کا حق حاصل ہے. اور اسی طریقے سے اسی تفصیل کے ساتھ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا, اگر وہ چاہے تو ان میں رجوع کر سکتا ہے اور سوچو بچار پھر کر لیں دونوں, اور اگر پھر وہ اس فیصلے پر پہنچے کہ بھئی رجوع نہیں کرنا, تو جب رجوع نہیں کریں گے تو وہ خود بخود طلاق بائن ہو جائے گی. بائن کا مطلب یہ کہ تین تو نہیں ہوئی لیکن نکاح سے نکل گئی, عدت اگر گزر گئی تو عورت نکاح سے نکل گئی, جب نکل گئی تو اس کو اختیار ہے جہاں چاہے شادی کر لے. کتنا آسان طریقہ ہے. لیکن عورت نے بھی شادی نہیں کی, مرد نے بھی نہیں کی, سال دو سال تین سال پانچ سال گزر گئے, نہ اس کو کوئی عورت مل رہی نہ اس کو کوئی مرد مل رہا ڈھنگ کا. اب احساس ہوا کہ بھئی بڑی غلطی کی ہم نے. تو دیکھیے اب بھی شریعت نے کیسا اچھا طریقہ رکھا ہے, اب اگر چاہے اب نکاح کر کے دوبارہ اس کو شادی کر سکتا اس. تو یہ سہولتیں آسانیاں ہیں, کوئی کام لینا چاہے تو شریعت نے تو سارے طریقے بتلائے. اب اگر ہم ان طریقوں پر عمل نہ کریں اور الزام دے دیں مولویوں کو یا الزام دے دیں شریعت کو, یہ ہمارا اپنا قصور. شریعت نے تو سارے راستے آسانی کے ہمیں بتلا دیے خدا, اور ہم کیا کرتے ہیں کہ تینوں گولیاں اکٹھی مارتے ہیں. بھائی اب کہاں سے بچے گی بیچاری, وہ ختم. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بھائی شاید دیکھو کوئی طریقہ ایسا نکال دیں. پھر اگر ہمارا مسلک جو ہے وہ اہل سنت والجماعت, کوئی بریلوی یا دیوبندی ہے, اب وہ بھاگتا پھرتا ہے جی غیر مسلک کے پاس جاؤ, اب اہل حدیثوں کے پاس جاؤ, غیر مقلدوں کے پاس جاؤ, اب اپنا مسلک تک چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے, اپنا دین بیچنے کو تیار ہو جاتا ہے صرف ایک عورت کی خاطر. تو یہ طریقے اختیار کرتا ہے حالانکہ یہ جائز نہیں. شریعت اسلامیہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک, امام شافعی اور اسی طریقے سے امام احمد ابن حنبل, چاروں اماموں کے نزدیک تین طلاقیں دینے کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی. اس لیے ان احکامات کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. ہر آدمی نکاح اور طلاق سے متعلق مسائل اس کو سمجھنا چاہیے, جب نکاح ہو تو یہ مسائل بھی سیکھنے چاہیے. بہرحال یہاں پر میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ اس کی چونکہ نوبت آتی ہے, اور یورپ میں جس طرح سے اب طلاقیں رات دن ہو رہی ہیں, وہ اول تو کوشش کرتے ہیں بغیر نکاح کی زندگی گزرے, لیکن بالفرض اگر کسی نے کر لی معاشرے سے مجبور ہو کے, تو پھر جلد از جلد اس نکاح کے بندھن سے وہ آزاد ہو جاتے ہیں. آج ہمارے یہاں بھی ان کی دیکھ ہم دیکھی یہی صورتیں پیدا ہو رہی ہیں. عورتیں طلاق لے لیتی ہیں یا مرد طلاق دے دیتے ہیں, غصے میں آنے کے بعد بھی یہ بتاؤ کہ کوئی محبت اور پیار میں بھی طلاق دیتا ہے کہ آج مجھے ٹوٹ کر پیار آ رہا ہے لہذا تین طلاق. کوئی طلاق پیار میں بھی دیتا ہے, ہمیشہ غصے میں طلاق دی جاتی ہے. تو اس لیے ان باتوں کو خوب سمجھنا چاہیے. میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی کہ طلاق ایسی چیز ہے کہ اس میں اس کی حقیقت تو حقیقت ہے ہی, اگر کوئی مذاق میں بھی طلاق دے دے گا تو ہو جائے گی. اس لیے اس سے بچنا چاہیے, ہمیں پہلے سے ان احکامات کو سیکھنا چاہیے تاکہ بعد میں ہم شریعت کے احکام کا مذاق نہ اڑائیں, شریعت کے احکام کو ہم کھیل نہ بنا لیں, مذاق نہ بنا لیں. اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ہمارے لیے ان احکامات کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چنانچہ فرمائیں یریدا اصلاح یوفق اللہ بینہما, اگر وہ دونوں حکم کوشش کریں گے اصلاح کی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان میں تطبیق پیدا کر دیں گے. لیکن بالفرض اگر وہ اس نتیجے پر پہنچیں کہ ان میں آپس میں اب جوڑ نہیں ہو سکتا, نکاح قائم نہیں رہ سکتا, تو وہ طریقہ جو میں نے بتلایا اس طریقے پر طلاق دے دے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں احکام شریعت کو صحیح طور پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما, بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما, قرآن مجید کی صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید پڑھنے کی سمجھنے کی اے اللہ اپنے فضل و کرم سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم اب تک جو بے قدری کرتے رہے اور اس کو پس پوش ڈالے رکھا, ہمارے قصور کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے حکیم قاری زبیر صاحب بیمار ہیں, ان کے لیے دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ انہیں شفا کامل عاجل عطا فرمائے. اسی طرح جعفر حسین صاحب بیمار ہیں, ان کے لیے بھی دعا فرمائیے. ایک اور صاحب نے, ان کے والد بیمار ہیں, اسپتال میں داخل ہیں, ان کے لیے بھی دعا فرمائیے. اسی طریقے سے احسان صاحب کی والدہ بیمار ہیں, اسپتال میں داخل ہیں, ان کے لیے بھی دعا فرما دیجئے. اور بہت سے لوگوں نے کہا ہے, نام ان کے یاد نہیں ہے, لیکن جس نے کہا ہے, اور اے اللہ جس نے نہیں بھی کہا تو آپ جانتے ہیں, ہمارے عزیزوں اور رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. اور اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.